بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله. ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ ربیع رحمہ اللہ شرح میں فرماتے ہیں، لا تدخل الجنة بعمل، جنت میں عمل کے سبب داخل نہیں ہوں گے. امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ويعتقدون ويشهدون ان احدا لا تجب له الجنة وان كان عمله حسنا وعبادته اخلص العبادات وطاعته ازكى الطاعات وطريقه مرتضى إلا أن تفضل الله عليه فيجيبها بمنه وفضله. وإذا عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم يسره له لم يتيسر، ولو لم يهده لفعله لم يهدى له أبدا بجهده وجده. یہ چند جملے ہیں اس اہم موضوع کے تعلق سے کہ اپنے عمل سے کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ جتنی بھی اعمال صالحہ ہیں جو مومن کرتے ہیں، یہ اعمال جنت میں جانے کا سبب تو ہے لیکن بدلہ نہیں ہے، اور دونوں چیزوں میں فرق ہے. کیا یہ عمل جو ہم کرتے ہیں اعمال صالحہ، جنت ان اعمال کا بدلہ ہے، قیمت ہے یا سبب ہے؟ اور دونوں معنوں میں فرق ہے. ایک معنی لیا ہے اہل سنت و جماعت نے جو صحیح عقیدہ ہے، اور دوسرا معنی لیا اہل بدعت نے جو باطل عقیدہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا صحیح کیا غلط ہے، اور کس بنیاد پر صحیح اور غلط ہے. امام ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ویعتقدون ویشہدون، عقیدہ رکھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں. کون؟ اصحاب الحدیث، اہل سنت والجماعت جو ہے. ان احدا لا تجب له الجنہ، کہ کسی کے لیے بھی جنت واجب نہیں ہے. وَإِن كَانَ عَمَلُهُ حَسَنًا، اگر جو اس کا عمل حسن ہی کیوں نہ ہو، اچھا ہی کیوں نہ ہو. وَعِبَادَتُهُ أَخْلَصَ الْعِبَادَاتِ، اور اس کی عبادت جو ہے سب سے زیادہ اخلاص پر مبنی ہی کیوں نہ ہو. وَطَاعَتُهُ أَزْكَى الطَّاعَاتِ، اور اس کی فرما برداری سب سے زیادہ پاک ہی کیوں نہ ہو. وَطَرِيقُهُ مُرْتَضَى، اور اس کا راستہ پر اللہ راضی بھی ہو. الا ان يتفضل الله عليه، الا يك الله تعالى کے اس پر خاص فضل و کرم ہو. فيجيبها بمنه وفضله، اللہ تعالی اس کی جنت کو واجب کر دے محض اپنے فضل و کرم، منت اور احسان سے. اذ عمل الخير الذي عمله، کیونکہ جو خیر کا عمل اس نے کیا ہے، اس شخص نے کیا ہے، لم يتيسر له الا بتيسير الله عز اسمه، اس کے لیے آسان نہیں تھا الا کہ جب اللہ نے اس کے لیے آسان کر دیا ہے. جو بھی اعمال صالح ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آسانی اور توفیق سے ہم کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ آسانی نہ کرے، ہمیں توفیق نہ دے، تو ہم اس کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. فلو لم یسرہ لہ لم یتیسر، اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان نہ کرے تو وہ عمل کبھی آسان نہ ہوتا. ولو لم یہدہ لفعلہ لم یہد لہ ابدا بجہدہ وجدہ، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہ دے اس خیر کے عمل کرنے کی، تو کبھی بھی اسے ہدایت نہیں ہو سکتی تھی محض اپنے جد و جہد سے. ہم جد و جہد کرتے عمل صالح کرنے کی، ہم ارادہ کرتے ہیں نیک عمل کرنے کا، آسانی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. کبھی بھی کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کا نیک عمل صرف اسی کی طرف سے ہے اور صرف اسی نے کیا ہے اور وہی اس کے کرنے والا ہے، اور اس غرور میں نہ آ جائے کہ اس بندے جیسا کوئی نہیں ہے کیونکہ اس نے نیک عمل کیے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر انسان کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ عمل کرنے کے لیے عقل کا ہونا لازمی ہے، عمل کرنے کے لیے ہمت کا ہونا لازمی ہے، عمل کرنے کے لیے صحت اور عافیت کا ہونا ہے، عمل کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمل کیسے کیا جاتا ہے. اگر ہمیں یہ ساری چیزیں میسر نہ ہو تو عمل ممکن ہے کیا؟ اگر عقل ہی نہیں ہے تو عمل کیسے ہے پھر؟ اگر ہمت ہی نہیں ہے، ایک انسان عاجز ہے، اپاہج ہے، کر سکتا ہے؟ تو کس نے عقل دی ہے، کس نے ہمت دی ہے، کس نے صحت اور عافیت دی ہے، کس نے شریعت نازل فرمائی ہے اور ہمیں یہ سمجھایا کہ عمل کیسے کیا جاتا ہے، اس کا شرعی طریقہ کیا ہے، عمل صالح کی شرطیں کیا ہیں، ہمیں کہاں سے پتہ چلا ہے؟ تو عمل کرنے کے لیے توفیق اور صحیح عمل کرنے کا جو ایک طریقہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان نہ کرے تو ہمیں سے کوئی بھی عمل کرنے کے قابل نہ ہو. قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی، ما زكى منكم من احد ابدا، تم میں سے کوئی بھی تزکیے کے قابل نہیں تھا. ولكن الله يزكي من يشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے پاک کر دے، یعنی نیک عمل کرنے کی توفیق دے دے اور وہ بد اعمالوں سے پاک ہو جائے. وقال مخبرا عن اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ خبر دی اہل جنت کے تعلق سے، وقالوا الحمد للہ، یہ جنتیں کہیں گے جنت میں، وقالوا اور انہوں نے کہا، الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثناء، الذي هدانا لهذا، جس نے ہمیں ہدایت دی اس کے لیے، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اور ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا. وفی آیات سوا، اس کے علاوہ اور بھی آیات قرآن مجید میں، تو ہدایت، رہنمائی، توفیق، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. شرح میں شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ رسول جماعت کے عقائد میں سے ہیں کہ وہ کسی کے لیے بھی قطعی طور پر جنت و دوزخ کے بارے میں بات نہیں کرتے، الا یہ کہ جس میں دلیل موجود ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لن يدخل احد الجنة بعمله، تم میں سے کوئی بھی شخص جنت میں اپنے عمل کے سبب داخل نہیں ہوگا. قالوا ولا انت یا رسول اللہ، تم میں سے کوئی شخص بھی جنت اپنے عمل سے داخل نہیں ہوگا. تو صاحب نے عرض کی کہ آپ نہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه فضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں بھی نہیں الا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص مجھ پر رحمت ہو اور خاص فضل و کرم ہو. جیسا فرماتے ہیں شیخ ربیع رحمہ اللہ کہ آپ جنت میں داخل اپنے عمل سے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ صرف عمل کے سبب پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد، جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس کے بعد آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ جنت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے اپنے بندوں پر. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی، اور سب سے بڑے نبی جو ہیں سر فہرست اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے کہ کوئی بھی جنت میں اپنے عمل سے داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا میں، لأحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سے دعا کرتے تو دعا میں یہ بھی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کا احصاء یعنی حق ادا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثناء چاہی ہے، مخلوق میں سے کون اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. یعنی ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، جتنی بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ غنی ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، اور انسان مسکین ہے، حقیر ہے، کمزور ہے، اور وقت محدود ہے انسان کا، 24 گھنٹے 25 نہیں ہو سکتے، یہی وقت اس کی زندگی میں، روزانہ اتنی وقت اسے ملتا ہے، اور اتنی وقت میں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنی چاہیے، کیا اس کا حق ادا کرتا ہے یہ انسان؟ اور پھر جو اللہ نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کیا ان نعمتوں کا حق ادا کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کی حمد و ثناء سے جتنی بھی حمد و ثناء آپ کریں، 24 گھنٹے کرتے رہیں، کیا جو اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں کہ اس کا حق ادا ہوگا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے احصاء کا معنی نعمتوں، جتنے اللہ نعمتیں دی ہیں اس کے لیے اگر آپ نے شکر اور حمد و ثناء کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ شکر کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے. شکر کرنا ہے، شکر کرتے ہیں، کیا حق ادا ہوتا ہے؟ کیا برابر کا شکر کر سکتے ہیں آپ؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. سبحان اللہ، کہ اللہ کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، دل دھڑکتا ہے اپنی ہماری مرضی سے دھڑکتا ہے، اچھا دل دھڑکتا ہے، حرکت کرتا ہے تو دھڑکن ہوتی ہے. دیکھا دل دھڑکتا ہے کبھی؟ انسان نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آج کل 3D اور جو ویڈیوز اور کیمرے آ گئے ہیں، انسان کے دھڑکتے، اصلی انسان کے آپریشن کے دوران دل دھڑکتے ہوئے دیکھا کہ نہیں؟ ویڈیو دیکھیے کیسے دھڑک رہے ہیں. آپ کو محسوس ہوتا ہے دل دھڑکتے ہوئے کبھی؟ دیکھیے آپ کے دل میں، آپ کے جسم کے اندر دھڑک رہی ہے، یہ حرکت یوں کر رہی ہے، پمپ کر رہی ہے، محسوس ہوتا ہے؟ کمال ہے بھائی، یہاں پہ کوئی چیز تھوڑی سی لگ جائے تو محسوس ہوتی ہے. ایک آرگن، حصہ جسم کا، آپ کے جسم، سینے کے اندر، سینے یہاں پہ، وہ حرکت کر رہے ہیں، بڑی تیزی حرکت کر رہے ہیں، محسوس تک نہیں ہوتا. پہلے جب محسوس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ محسوس ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ پالپیٹیشن سنتے ہیں کیا؟ پالپیٹیشنز کیا ہوتی ہیں؟ دل کی دھڑکن کا پتہ چلنا، یہ بیماری ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، جینا حرام ہو جاتا ہے بعض لوگوں، اسی وجہ سے دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے. پھر دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی ہے، بڑھ جائے یا بہت کم ہو جائے، ٹیکیکارڈیا، بریڈیکارڈیا دو ٹرمز ہیں، جب 100 سے بڑھ جاتے ٹیکیکارڈیا کہتے ہیں، جب 60 سے کم ہو جائے بریڈیکارڈیا کہتے ہیں. دونوں صورتوں میں محسوس ہوتا ہے، بیچ میں محسوس نہیں ہوتا. 60 سے 100 کے درمیان ہونا محسوس نہیں ہوتا، اس سے زیادہ یا کم ہو جائے پھر محسوس ہوتا ہے. محسوس پتہ کیوں ہوتا ہے؟ الارم ہے. اب نارملی علاج کے لیے جاؤ، اس کو ٹھیک کرنا ہے. بہرحال تو صرف اس دل کی دھڑکنے کی نعمت کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں، اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جب ہم لقمہ کھاتے ہیں ہمارا کام کیا ہے، لقمہ کھا کے اسے چبا کے اسے نگلنا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ لقمہ جو ہے آپ کی زندگی کا سبب کیسے بنتا ہے؟ اس میں آپ کا، ہمارا کوئی عمل دخل ہے؟ اس نے ڈائجسٹ کیسے ہونا ہے؟ اس کے اندر جو الگ پارٹیکلس ہیں الگ کیسے ہوتے ہیں، جو الگ اس کے حصے ہیں، اس کے بعد ان کی ڈائجیشن کیسی ہوتی ہے، پھر خون میں کیسے جا کے ملتی ہیں، پھر خون میں ملنے کے بعد گلوکوز کیسے سیل کے اندر جاتا ہے، اور کس طریقے سے ہمارے یہ خلیے سیل زندہ ہیں، گلوکوز سے زندہ ہے نا، ان کی خوراک جو ہم کھاتے ہیں سیل تک جاتی ہے نا، پانی بھی سیل تک جاتا ہے نا، خلیے تک جاتا ہے نا، ہمارا اس میں کتنا کام ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ حافظہ کیا چیز ہے؟ ہم چیز یاد کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، بھائی امتحان اگلے ہفتے میں، ساتھ ہی تیار کر رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں. دماغ کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں چیزیں آپ محفوظ کرتے، پتہ ہے؟ وہ محفوظ کیسے کی جاتی ہے، کس صورت میں، کس چیز میں؟ چلے تو پتہ ہے کہ ہم خوراک کھاتے ہیں، گلوکوز ہوتا ہے، گلوکوز جو ہے وہ جا کے سیل کے اندر چلا جاتا ہے، پھر جب گلوکوز ٹوٹتا ہے پھر انرجی ملتی ہے انسان کے اندر، جسم گرم رہتا ہے، خاص ٹیمپریچر انسان کے جسم کا، انسان زندہ رہتا ہے، انسان کے جو پتہ ہے فیول کہاں سے ملتا ہے، ہم حرکت کیسے کرتے ہیں، گاڑی بغیر پیٹرول کے چلتی ہے، انسان کے پیٹرول، انسان کا فیول کیا ہے، یہ گلوکوز ہے، یہ تو پتہ چل گیا کہ سیل کے اندر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ جب ٹوٹتا ہے تو اسے پھر کاربن ڈائی آکسائڈ، اس میں انرجی پیدا ہوتی ہے۔ دماغ کے اندر جو میموری ہم محفوظ کرتے ہیں، پتہ ہے وہ کیا ہے، کبھی سوچا ہے کیا گلوکوز ہے، ہوا ہے، پانی ہے، لکوڈ ہے، گیس ہے، کیا چیز ہے، پتہ ہے یا میموری ہوتی ہے کہ نہیں؟ ابھی سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ قرآن میں سورہ فاتحہ یاد ہے کہ نہیں؟ ارکان اسلام یاد ہے کہ نہیں؟ نواقض اسلام پڑھ رہے ہیں، اگلے ہفتے امتحان ہے، یاد ہے کہ نہیں؟ جسم کے کس حصے نے محفوظ کیا ہوئے تو پتہ ہے، کون سا حصہ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، ہاتھ ہے، پاؤں، کہاں پہ محفوظ کیا ہے؟ دماغ پہ کیا نا، وہ کون سا حصہ ہے دماغ کا اور کیسے ہوا ہے پتہ ہے؟ اس کو کرنا کیسے ہے، کس صورت میں ہوتا ہے، کس شکل میں ہوتا ہے، یہ ساری تفصیل اس کی اگر ہم کھوج میں چلے جائیں، اللہ کی قسم سوائے لا الہ الا اللہ کے کوئی ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ ان تمام نعمتوں کو میں چند مثالیں دے رہا ہوں، جگر کو دیکھیں آپ، جگر کا کام کیسے ہوتا ہے، تلی کا کام کیسے ہوتا ہے، 8 میٹر آنت آپ کے پیٹ کے اندر، چھوٹے سے پیٹ میں، ذرا کھول دیکھیں 8 میٹر کہاں تھے، کھولے 8 میٹر، یہ پورا کمرہ، اس کی وڈ کتنے کمرے کی، کتنی ہوگی، 8 ہوگی نا، اتنی لمبی رسی آپ کھولے اور آپ اس کو سمیٹ کے یہاں پہ پیٹ پہ رکھ کے دیکھیں ذرا، کمال اس میں ہے کہ اس میں سے خوراک کیسے گزر کے جاتی ہے، وہ بند کیوں نہیں ہوتی مسلسل، پھر باب اخراج کا کیسے اس میں خارج ہوتا ہے، اس میں سے اچھی چیزیں کیسے نکالی جاتی ہیں، جو گندگی وہ کیسے نکلتی ہے، میرے بھائی یہ اور دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہم ادا کر نہیں سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم شکرے بن جائیں، لیکن نعمتوں کا شکر کرنے والے ہوں، لیکن حق ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے لا احصی ثناء علیک انت اثنیتک انت کما اثنیت علی نفسی، جیسے شیخ صاحب فرمایا شیخ ربیع رحمہ اللہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کا حق ادا کر سکے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کا حق ادا کر سکے، جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر نعمتیں، بہت سی نعمتیں اتاری ہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت سے نواز دے، اسے توفیق دے، اس کے اوپر بہت ہی عظیم جو منزل ہے اللہ تعالیٰ وہ اس پر نازل فرمائے، اور محض اپنے خاص فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے جو جنت، جو سب سے بڑا انعام اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے۔ تو جنت سب سے بڑا انعام اور احسان ہے، سب سے بڑی جو ثواب ہے، جو جزا ہے، جنت سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے جسم کی تھوڑی سی آپ کو مثال دی ہے، اب انسان سنتا کیسے ہے، یہ آواز کیسے اندر جا کے تبدیل ہو جاتی ہے، ویبریشن جو ہے عام سے ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ کس طریقے سے ڈی کوڈ ہو کے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان کیا کہہ رہا ہے، پھر لینگویجز کیسے آپ سمجھتے ہیں، انسان دیکھتا کیسے ہے، یہ نور یا روشنی کس طریقے سے کنورٹ ہو جا کے، کلر ویژن کیا ہوتا ہے، والا دنیا ہی اور ہے یہ۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائی ہے، صرف اس جسم کے میں بات کر رہا ہوں، یہ اتنے ہم گن نہیں سکتے، پھر یہ زمین ہے، پھر یہ آسمان ہے، پھر یہ سانس لینا ہے، یہ خوبصورت نظارے ہیں، اللہ کی قسم یہ سب کا الگ الگ ہمیں حساب دینا ہے، سب کا الگ شکر کرنا ہے۔ اس وقت ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہیں، یہ خوبصورت چھت ہے، یہ کرسی پہ بیٹھے، سامنے ٹیبل ہے، ان کا الگ ہمیں حساب دینا ہے، ان کا الگ ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس بندوں پر، اپنے بندوں پر جنت ہے۔ تو جنت کبھی بھی عوض بدلہ نہیں ہے، قیمت نہیں ہے، عمل صالح جنت کی قیمت نہیں، کوئی جنت کی قیمت کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں دنیا کی سب سے مہنگی چیز آپ خرید سکتے ہیں، جنت کوئی خرید سکتا ہے؟ اچھا کوئی جنت کی قیمت لگا سکتا ہے کہ کیا قیمت ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو جنت کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ہم دنیا کے اعتبار سے اس چھوٹے سے جسم کی جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو جنت جیسے عظیم نعمت کا ہم شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ عمل سے ہوگا۔ تو پھر اعمال کیا ہے؟ پھر اعمال کرتے کیوں ہم؟ اعمال سبب ہے جنت میں جانے کا، اعمال نہیں تو جنت نہیں ہوگی نا. تو ہم نے صرف کوشش کرنی ہے، عمل کا حق ادا کرنا ہے. عمل کا حق ادا ہو سکتا ہے عمل کرنے کا، وہ کیسے؟ کیونکہ عمل کی شرطیں ہیں، آپ وہ شرطیں بجا لائیں، اخلاص ہے، اتباع سنت ہے، صحیح عمل آپ کریں، اصول جد و جہد کریں، وہ ہم کر سکتے ہیں. حقوق کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق قرآن سنت میں محفوظ اور موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے ان حقوق کی ادائیگی ہم جد و جہد کرنا ہے، توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور پھر جنت میں جانے کے لیے یہ عمل کافی نہیں ہے، صرف اللہ کا فضل و کرم ہی لازمی ہے. اللہ کا فضل و کرم نہ ہو، نہ توفیق عبادت کی ہو، نہ ہمارے پاس سبب ہو، اور نہ ہم جنت میں جا سکیں، اصل بات یہ ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں عمل سبب ہے، جنت کی قیمت نہیں ہے. والعمل سبب وليس ثمن للجنة، عمل سبب ہے لیکن جنت کا ثمن قیمت نہیں ہے. معتزلہ کے عقیدہ کے برخلاف، یعنی یہ بات کہاں سے آئی؟ کوئی ایسا گروہ بھی جو سوچتا ہے کہ جنت جو ہے وہ انسان کے عمل کا بدلہ ہے یا قیمت ہے؟ ہاں ہے نا. وہ کون سا گروہ ہے؟ معتزلہ. معتزلہ کے نزدیک ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ مومن کو جنت میں داخل کرے، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ کافر کو یا نافرمان کو جہنم میں سزا دے، واجب ہے. اچھا واجب کون کرتا ہے کسی پہ؟ بڑا چھوٹے پہ کرتا ہے، چھوٹا بڑے پہ واجب کرتا ہے؟ عجیب ہے نا. وہ کون سی مخلوق ہے جو خود حقیر فقیر محتاج اپنے رب کی، یہ جرت کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ پر کیا واجب ہے کیا واجب نہیں ہے؟ پھر تو اب یہ جسارت تو دیکھیں آپ نا، ان کی عقلیں یعنی اتنی بگڑ چکی ہیں، لوگوں نے عقل کو آگے کیا نا قرآن و سنت کے نصوص کے، کہ ہماری عقل نہیں مانتی. تو عقل کہاں تک لے کے گئی ان کو؟ اب اللہ تعالیٰ پر کیا واجب ہے کیا واجب نہیں، یہاں تک عقل کی رسائی ہو گئی. یہ سزا ہے، جزا من جنس العمل، عقل کو آگے کیا تو عقل سے مار کھائی ان لوگوں نے. کیونکہ ان کا عقل کہتی ہے، اچھا کیا عقل نے شریعت نے عقل کا انکار کیا مکمل طور پہ؟ نہیں، یہ وہ عقل جو شریعت کی حدیں پار کر گئی ہے. اس لیے جب شریعت کی حدیں کچھ چیز پار کر جائے پھر اس کا ضد ہو جاتا ہے، یہ عقل بے عقل ہو گئی کیونکہ شریعت کی حدیں اس نے پار کر دی ہیں. تو معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان کا عمل جو ہے وہ جنت کی قیمت ہے. جب قیمت ہے، آپ چیز ایک چیز دیتے ہیں، ایک چیز خریدتے ہیں، خرید و فروخت میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو عوض دیتے ہیں، پیسہ دے دو، تو آپ پر لازم ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو اس کے عوض میں بدلے میں آپ کو دے دے جو چیز آپ چاہتے ہیں. آپ ریال دیتے ہیں، اس روٹی لیتے ہیں ایک ریال کی، تب دکاندار آپ کو منع نہیں کر سکتا. اب اس پر واجب ہے کہ آپ کو اس ریال کے بدلے روٹیاں دے دیں ایک ریال کی، نہیں. اب معتزلے کے نزدیک جس نے عمل صالح کیا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عمل جنت کی قیمت ہے. عمل کیا ہے؟ جنت لازمی ہے. عمل نہیں کیا ہے تو جنت نہیں ہے. نافرمان ہے، نافرمانی کی ہے، اس پر جنت، اس پر جہنم واجب ہے، کیونکہ جہنم بھی اس ان کے عمل کی قیمت ہے. تو جنت جو ہے وہ عمل کی قیمت ہے. اچھا یہ بدعقیدہ کہاں سے آئی ہے؟ پتہ ہے معتزلہ میں. معتزلہ کے نزدیک ایسا فرماتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کا خود خالق ہے. معتزلہ کے نزدیک، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، گزر چکا ہے، معتزلہ کا اس باطل اور بدعتی گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے عمل کو پیدا نہیں کیا، انسان اپنے عمل کو خود پیدا کرنے والا ہے. جب یہ بدعقیدگی ہے، اب اس بدعقیدگی کی وجہ سے دیکھیے اور بدعقیدگی نے جنم لیا ہے. یہ چیز لازم ملزوم ہوتی ہے نا، ایک غلطی کرتے 10 غلطی اور ہوتی ہیں. انسان ایک جھوٹ بولتا ہے، اس کو چھپانے کے 10 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، کہا جاتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ حقیقتا جب ایک بدعقیدگی وجود میں آئی، اس بدعقیدگی کو برقرار رکھنے کے لیے اور بھی آئے گی. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ صرف ایک پہ اکتفا کیا جائے. اب جب انہوں نے یہ کہا کہ انسان نے اپنے عمل کا خود خالق ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس نے نیکی کی ہے، نیک عمل کیا ہے، اس لیے اب اللہ پر واجب اسے جنت دے دے. دیکھا نا سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع رحمہ اللہ, یعنی انسان کا عمل اچھا ہے تو اس کو اچھا بدلہ دینا واجب ہے کیونکہ قیمت ہے, برا عمل ہے تو اس کو برا بدلہ دینا واجب ہے کیونکہ عمل قیمت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ضلال یا گمراہی ہے والعیاذ باللہ. اور ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید دلیل ہے, کہتا اللہ کا ارشاد ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. اللہ نے خود فرمایا قرآن مجید میں, جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے بدلے جو تم نے کیے ہیں. بما کنتم تعملون, ادخلوا داخل ہو الجنۃ جنت میں, بما کنتم تعملون ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. اس آیت میں ایک حرف ہے, حرف الباء, بما کنتم. اس ایک حرف کے 14 سے زیادہ معنی ہیں تقریبا حرف الباء کے, ان میں سے ایک معنی ہے سبب کا, ایک معنی ہے قیمت کا, ثمن کا. اشتریت الخبز بریال, میں نے روٹی خریدی 1 ریال کی, تو حرف کون سا ہے؟ با. با کیا ہے بتا رہا ہوں آپ کو نا, یہاں پر با کیا ہے؟ عوض, قیمت ہے نا. میں نے 1 ریال کی روٹی خریدی ہے نا, تو یہاں پہ بدلہ ہے. جی تو درس بالسیارہ, میں درس پہ گاڑی پر آیا ہوں تو گاڑی کے ذریعے آیا ہوں, یا گاڑی کی قیمت دے کے آیا ہوں, یہاں پہ حرف با ہے نا. یہ کون سا با ہے؟ وہی جو با 1 ریال کی میں روٹی خریدی بریال, یا کوئی اور با ہے یہاں پہ؟ تو ایک حرف ہے, معنی اور مختلف ہے. معتزلہ کی بدعقیدگی پہلے سے بنا چکے ہیں, ہمیشہ اہل بدعت پہلے فتویٰ دیتے ہیں, بدعقیدگی بناتے ہیں, پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں. انہیں جب یہ کہہ دیا کہ انسان اپنے عمل کا خود خالق اللہ تعالیٰ خالق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو انہیں یہ کہا ہے کہ جب انسان خود اپنے عمل کا خالق ہے, اسے نیک عمل کیے ہیں, اب جنت اس عمل کا بدلہ ہے, قیمت ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. تو حرف با یہاں پر انہوں نے کیا لیا ہے؟ بدلہ, عوض, یہ ترجمہ کیا ہے. اور غلط ترجمہ ہے, یہ غلط معنی ہے حرف الباء کا, غلط تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کی. معتزلہ غلط تفسیر کی ہے. کیا تفسیر بھی غلط ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں احتیاط سے کام لینا, خبردار ہونا چاہیے کہ ہر تفسیر ٹھیک نہیں ہوتی, ہر ترجمہ ٹھیک نہیں ہوتا, کیونکہ بعض ایسے تفسیر و تراجم موجود اہل بدعت کے, اس وقت موجود مارکیٹ میں موجود, لوگ پڑھتے بھی ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. صحیح ترجمہ, صحیح تفسیر کون سی ہے؟ جو سلف نے کی ہے. صحابہ نے آیت پڑھی ہے, تابعین نے پڑھی ہے, تابعین نے پڑھی ہے, بہترین 3 زمانے میں لوگوں نے پڑھی ہے, ان کے بعد میں ان کی اتباع کرنے احسان کے ساتھ ان لوگوں نے پڑھی, آج ہم بھی پڑھتے ہیں. کیا ہم یہ معنی اخذ کرتے ہیں اس آیت سے؟ صحابہ نے یہ معنی اخذ کیا تھا حرف الباء کا؟ نہیں کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ معنی ہے ہی نہیں ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حرف الباء یہاں پر سببیہ ہے, سبب کی ہے, ثمنیہ نہیں ہے, قیمت کی نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں عمل صالح جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے, اس کی قیمت نہیں ہے. حرف الباء جو ہے بما کنتم تعملون سببیت ہے, سببی ہے لیکن ثمنیہ نہیں ہے, قیمت والی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احد الجنۃ بعمله, تم سے کوئی شخص بھی جنت میں اپنے عمل سے داخل نہیں ہوگا. یہ کون سی باہ بعمله, یہ ثمنی ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے. کوئی آپ سے پوچھے نا دلیل کیا ہے ثمنیہ کی اور با سببیہ کی؟ آیت اور حدیث سامنے رکھ لیں آپ. کیا قرآن اور حدیث میں تضاد ہو سکتا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث میں تضاد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, وحی ہے. وحی کبھی کنٹرڈکٹ کر سکتے آپس میں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. قرآن اللہ کے پاک کلام ہے اور حدیث بھی وحی ہے, صحیح حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. آیت میں اثبات ہے جنت میں داخل, عمل بھی ہے, جنت بھی ہے, اور با بھی, حرف الباء بھی ہے. تو جنت کے داخلے کے لیے عمل کا ہونا لازمی ہے. آیت میں جنت میں داخلے کے لیے اللہ نے فرمایا ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. یہاں پہ نفی اثبات ہے, اثبات ہے جنت داخل کرنے کے لیے عمل کا ہونا کی ذکر ہو رہا ہے. حدیث میں کیا آیا ہے, لن يدخل احد الجنت بعمله, تمہیں سے کوئی شخص بھی جنت میں اپنے عمل سے داخل نہیں ہوگا. دونوں میں ترجمہ کیا ہوگا, سے ادخل جنت بما کنتم تعملون, جنت میں داخل ہو جو اپنے عمل سے. باقی ترجمہ سے کیا جاتا ہے اردو میں, ٹھیک ہے. حدیث میں لن يدخل احد الجنت بعمله, کوئی شخص بھی جنت میں اپنے عمل سے داخل نہیں ہوگا. ایک میں اس بات ہے جنت میں داخل ہونے کا ذکر, دوسرے میں نفی کی جا رہی ہے. کیا تضاد ہے, یہ کمال ہے. ایک حرف کی وجہ سے تضاد نہیں ہے, حرف الباء. آیت میں با کون سی ہے,
آیت میں
سببیہ ہے, جنت میں داخل ہوں گے اپنے عمل کے سبب. حدیث میں نفی ہے, کون سی با ہے,
بدلہ
قیمت, کہ عمل قیمت ہو نہیں سکتا, عمل جنت کا بدلہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کبھی یہ نہ سمجھنا جو عمل میں کر رہا ہوں مجھے جنت میں لازمی داخل ہونا پڑے گا, کیونکہ قیمت ہے. تو معتزلہ حدیث کی نفی کر دی ہے, حدیث کا رد کر دیا ہے, کیونکہ مطلب کی نہیں ہے نا. اہل بدعت کے پاس ایک قاعدہ ہے, جو حدیث ان کے مطلب کی نہیں ہے ضعیف ہے, اسے رد کر دیتے. جو آیت ان کے مطلب کی ہے وہ لے لیتے ہیں, مطلب کی نہیں ہے اس میں تحریف کر دیتے تأویل کے نام پر. یہ قاعدہ یاد رکھیں ہمیشہ, اہل بدعت کا یہی طریقہ ہے. یہ جہم صفحہ نے ایجاد کیا تھا, پھر معتزلہ نے اسے لیا, پھر قلابیہ نے لیا, پھر اشاعرہ ماتریدیہ کا یہی طریقہ ہے. حدیث اس نے اپنے پھر قاعدے بھی بنائے ہیں, حدیث احاد عقیدے میں نہیں لیتے. بھائی حدیث تو حدیث ہے, اب حدیث احاد متواتر کا کیا تعلق ہے؟ بھائی جب وحی ہے اور حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے رات کے آخری پہر, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. کہتے ہیں نازل تو نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ, ہم کیسے مانیں؟ بھائی کیوں نہ مانیں؟ کہتے ہیں عقل نہیں مانتی. بھائی تمہاری عقل نہیں مانتی, ہماری عقل تو مانتی ہے. کیوں مانتی ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ہم منعن سے تسلیم کرتے ہیں, کیونکہ آپ کی بگڑی ہوئی عقل نے کیفیت کا تصور کیا ہے کہ کیسے نازل ہوتے ہیں, ہماری عقل میں تصور ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث میں فرمایا ہے. تمہارے پاس دو راستے ہیں, متفق علیہ حدیث کہہ دیا ہے. پتہ ہے مطلب ہے متفق علیہ حدیث کا؟ چلے میں سمجھا دوں. اہل بدعت کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور شبہ ہے, حدیث کا انکار کر دیتے ہیں محض اپنے باطل بعض قاعدے کے جو انہوں نے خود بنائے ہیں. مجھ سے ایک قاعدہ ہے کہ حدیث اگر احاد ہے تو عقیدے میں حدیث احاد کام نہیں آتی, انکار کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہو انکار؟ کہتے ہیں عقل نہیں مانتی, اور یہ حدیث اگر اس پہ عمل ہونا لازمی ہوتا اور یہ عقیدے کے لیے لازمی ہوتی تو متواتر ہوتی, احاد نہ ہوتی. اس کی مثال اللہ کے دیدار کے تعلق سے جو احادیث ہیں, اللہ تعالیٰ کے نزول کی حدیث کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخر پہر میں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا, دیدار ممکن نہیں ہے, مومن اللہ کا دیدار کرے گے جنت پہ, اور اللہ تعالیٰ نازل ہوتے رات کے آخر پہر میں, اس کا ہم انکار کرتے ہیں. وہ انکار کیوں کر, جبکہ یہ دونوں احادیث متفق علیہ حدیث, متفق علیہ سے مراد جانتے ہیں کیا معنی ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم میں احادیث موجود ہیں, جو احادیث کی کتابوں میں سب سے بلند درجہ رکھتی ہیں. یعنی سب سے صحیح حدیث کون سی ہے جس کے آگے لکھا متفق علیہ, اس صحت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے, اور سلف سے یہ جملہ ثابت, امام ابو حنیف رحمہ اللہ سے جملہ ثابت ہے, اذا صح الحدیث فہو مذہبی. سلف کیوں کہتے تھے؟ جب صحیح حدیث ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی حدیث, یعنی حدیث کو پکڑ لو, اور میرے قول کو اگر حدیث سے ٹکرا جائے کبھی میرے قول کو چھوڑ دینا. وجہ کیا ہے؟ یعنی فرمایا اگر متواتر حدیث صحیح حدیث ہو تو پھر وہ میرا مذہب ہے. وہ مطلق کہتے ہیں صح الحدیث, اور یہی طریقہ رہے سنت والجماعت کا. اہل بدعت جہاں بھی صفوان اور باقی جو اس کے بعد میں آئے انہوں نے عقل کو مقدم کرتے ہوئے یہ قاعدہ باطل قاعدہ نکالا ہے. متواتر ہونی چاہیے, لازمی ہے. پھر اللہ کی آزمائش کہاں ہے بھائی؟ جب اللہ نے فرما دیا ہے وما آتاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, مطلق ہے, اس میں کوئی قید ہے؟ عام ہے یا خاص ہے؟ عام ہے, جو کچھ بھی آپ کو دے دیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے. اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں, یا تو اسرد کو لے لیں آپ, امام بخاری سے لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی یہ رواۃ الحدیث ہیں یہ سب ثقات ہیں, سند بھی متصل ہیں. حدیث کی سارے پانچ شرطیں اس میں موجود ہیں. صحیح حدیث کی پانچ شرطیں یہاں پہ موجود ہیں. آپ نے اگر اس کو غلط ثابت کرنا ہے یا اس کو اس پہ عمل نہیں کرنا ہے تو آپ کو اس کا ضعف ثابت کرنا پڑے گا ان احادیث کی شرطوں میں سے کسی شرط کو غلط ثابت کر کے, کیونکہ ان پانچ حدیث کی شرطوں پر اتفاق ہے محدثین کا. یعنی چھوٹی سی مثال ہے, آپ کی زندگی میں چار نام بتائیں جو آپ کے نزدیک کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے, استقامت پر ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, سچے ہیں. آپ کی زندگی کوئی ایسے چار لوگ نہیں ہیں, سوچیں ذرا, ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے آپ کو ایک خبر دی ہے, اس خبر کو نہ ماننے کے لیے آپ کے پاس کوئی جواز ہے؟ جبکہ آپ کے نزدیک یہ سب سچے ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, کبھی دھوکہ نہیں دیا, کبھی جھوٹ نہیں بولا, حافظہ بھی ان کا کمزور نہیں ہے. یعنی کہ ان میں سے کوئی شخص بھولا ہوا ہے یا بھول گیا ہے یا اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہے. اب ان کی بات کو نہ ماننے کے پاس اگر آپ نے ان کی بات کو نہیں ماننا, کوئی جواز ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اگر آپ نہیں مانتے اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا ہیں, ہر دھرم ہے کہ نہیں؟ آپ خواہش بس کی پیروی کرنے والے ہیں نا. جو بات آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہے اس کے آپ نے رد کر دیا بغیر جواز کے. جو آپ خواہش کے مطابق آپ نے لے لی ہے, جبکہ یہی چار لوگ ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ کے نزدیک سب سے سچے لوگ ہیں. یہی قاعدہ فٹ کریں ان محدثین پر جو سند میں راوی ہیں. یہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں, حافظہ ان کا چوٹی کا ہے, سند متصل ہے, اور کوئی علت نہیں, کوئی شدود نہیں ہے, پانچ شرطیں مکمل ہو گئی. آپ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے, اس پہ عمل نہیں کرتے, تو ثابت کریں نا. محض یہ کہنا کہ ہماری عقل نہیں مانتی, آپ کی عقل کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ عقل جو شریعت کی حدود پار کر جائے وہ عقل نہیں کہلاتی, وہ خواہش نفس ہے, وہ ہوا نفس ہے, وہ عقل نہیں ہے. وہ جب عقل اپنے اس حدود سے خارج ہو جاتی پھر وہ بے عقل ہو جاتی ہے. اس لیے ایک راستہ ہے آمن و صدقن, اہل سنت جماعت کا طریقہ اور راستہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا راستہ ہے, تمام محدثین فقہا کا راستہ ہے. انہوں نے انکار نہیں کیا ہے, ان کے عقیدہ تو دیکھیں آپ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صفت النزول کا رد نہیں کیا ہے, صفت الرؤیہ رد نہیں کیا ہے. آپ نے دیکھنا تو دیکھ لیں, عقیدہ طحاویہ کی تصنیف دیکھ لیں, عقیدہ طحاویہ کی شرح ابن حنفی کی دیکھ لیں آپ, جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ میرا ہے. امام ابو حنیفہ اور ان کے جو بڑے شاگرد ہیں, دو قاضی ابو یوسف محمد حسن شیبانی, ان کا عقیدہ ہے امام ابو جعفر الطحاوی. اور شرح میں ابن مز حنفی رحمہ اللہ اس عقیدے کی تشریح کی ہے, بہت بڑی جلد میں اس کی تشریح موجود ہے. یہ عقائد ہیں ان حنفی علماء کے. آج جو حنفی موجود ہیں وہ ان صفات کا انکار کرتے ہیں, عقل کو آگے کر کے معتزلہ اور اشاعرہ کا راستہ لے کے, بلکہ خود گواہی دیتے ہیں کہ ہم اصول میں اشعری ہیں, فروع میں حنفی ہیں. تو پھر آپ نے خود امام ابو حنیفہ کا راستہ جو ہے نا وہ چھوڑا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہی طریقہ جو سلف کا طریقہ ہے, جو صحابہ تابعۃ تابعین اور سلف صالحین کا راستہ ہے. امام ابو حنیفہ کو بھی یہی عقیدہ ہے, یہی طریقہ ہے. آپ لوگوں کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ نے فروع تو امام صاحب کے لے لیے ہیں اور اصول آپ نے اشاعرہ کے لے لیے ہیں, جبکہ حقیقت کلابیہ کے اصول ہیں. امام حسن اشعری رحمہ اللہ وفات سے پہلے توبہ کر رجوع کر چکے ہیں. الابانہ فی اصول الدیانہ ان کی تصنیف موجود ہے, جن میں کافی چیزوں سے رجوع کر چکے ہیں, عقیدہ سے عقیدہ بیان کیا ہے. تو اشاعرہ صرف نام کے اشاعرہ ہیں, حقیقت کلابیہ ہیں. ابن کلاب کا منہج جو ابو حسن اشعری رحمہ اللہ نے کئی عرصے تک معتزلہ تھے پھر توبہ کر کے انہوں نے مناظرہ کیا، پھر کلابی بنے، پھر کلابیت سے انہوں نے توبہ کر کے سو جماعت کے منہج پہ واپس آئے. تو دور حاضر کے جو حنفی ہیں وہ اس وقت آپ کو اشاعرہ ماتوریدیہ کہتے ہیں، جبکہ ہم اب حسن اشعری رحمہ اللہ اسے بری ہیں. الغرض تو یہ عقیدہ رکھنا اہل باطل کا طریقہ ہے، معتزلہ نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے. اب معتزلہ نے حدیث کا رد کر دیا ہے، لن يدخل احد جنت بعمله، کوئی بھی شخص جنت میں اپنے عمل سے داخل نہیں ہوگا. قال ولا انت یا رسول اللہ، تو صحابہ کو تعجب ہوا اور عرض کرتے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال ولا انا، میں بھی نہیں. الا ان يتغمد الله برحمته منه فضل، الا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے، کہ اللہ کے فضل و کرم سے تو جنت میں داخل ہو سکتا ہوں، میں اپنے عمل کے بدلے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو حرف الباء جو ہے، جو ہمارا اختلاف ہے معتزلہ سے یہاں پہ، آیت میں حرف الباء جو ہے ادخل الجنت بما کنتم تعملون، با سبب یہ ہے، عمل کے سبب جنت میں اب داخل ہو جاؤ. جس جنت میں داخل ہونے کی نفی ہے حدیث میں، لن يدخل احد الجنت بعمله، جنت سے جو با ہے یا با عوضیہ، با ثمنیہ سے کہتے ہیں، اس کی نفی ہے کہ کوئی شخص بھی جنت میں داخل اپنے عمل کے بدلے نہیں ہوگا. جی ہاں جی ہاں، احاد حدیث ہے، اس نے انکار کر، ان کے نزدیک احاد ہے، ان کا انکار کر دیا ہے. اچھا پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع رحمہ اللہ، رسول الجماعت جو ہیں کسی کو بھی جنت و دوزخ کو فتوا نہیں لگاتے، معین شخص کو نہیں کہتے کہ واللہ فلان جہنم میں ہے یا فلان جنت میں ہے، الا یہ کہ نص موجود ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ بھی. کیونکہ یہاں پر اس مسئلے میں کئی اقوال ہیں، جنت میں مرنے کے بعد کوئی داخل ہوگا یا کون جنت ہے کون دوزخی ہے، اس کے ذرا اقوال دیکھیں. پہلا قول نوٹ کر لیں، بہت اہم بات ہے. فمنهم من يقول لا نشهد الا للانبياء، ہم صرف گواہی دیتے ہیں انبیاء کے لیے کہ وہ جنتی ہیں. اس دنیا میں اس وقت آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ فلان جنتی ہے کہ نہیں؟ اس وقت آپ کسی کے تعلق سے کہہ سکتے ہیں کہ فلان جنتی ہے کہ نہیں؟ تو اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ ہم صرف گواہی نہیں دیتے مگر صرف انبیاء کے لیے. انبیاء کہاں ہیں؟ انبیاء جنتی ہے کہ نہیں؟ یہ تو بات ہی ختم. انبیاء تمام انبیاء جنتی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. ومنہم من یقول، دوسرا قول جو ہے علماء کے اس مسئلے میں، ہم اس کے لیے گواہی دیتے ہیں جنت کی جس کی گواہی، جس کے لیے گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. جیسے کہ عشر و بشرہ جنت جو صحابہ ہیں، عشر و بشرہ صحابہ جو ہے، اور سیدنا ثابت بن قیس، اور وہ جاریہ، وہ عورت جسے یعنی مرگی کے دورے پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں اب سب کہ اللہ سے دعا کر کے مجھے اللہ شفا دے دے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صبر کریں، آپ کے لیے جنت ہے، آپ چاہے تو میں دعا کروں اللہ کو شفا دے دے، اور آپ چاہے تو آپ صبر کریں، آپ کے لیے جنت ہے. تو انہوں نے کہا میں صبر کرتی ہوں، کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ میں بے پردہ نہ ہوں، جب میں بے ہوش ہو جاتی ہوں تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں. معروف حدیث ہے بخاری کی. تو عبداللہ بن سلام جو ہے ان کی بھی جنت کی خوشخبری ہے. اہل الحدیبیہ علی العموم سورۃ الفتح میں جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صحابہ تھے، 1400 صحابی جو موجود تھے، علی العموم عمومی طور پر ان کی بھی جنت کی خوشخبری دی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جنت میں داخل ہوں گے اور کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. اہل بدر جو ہیں، بدری صحابی جو ہیں، انشاءاللہ اسی طریقے سے ان کے لیے خوشخبری ہے. بلکہ ہمارا ظن غالب شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو وعدہ کیا حسنہ کا، یعنی جنت کا. اور جو صحابہ کے علاوہ ہیں، صحابہ کا جو علاوہ ہے، ہم کسی کے جنت و دوزخ کی کوئی بھی گواہی نہیں دیتے. اور اس کے علاوہ ایک اور قول بھی ہے علماء کا، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور کچھ اور بھی علماء جو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے اس کے لیے جنت کی جس کے لیے گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جس کے لیے مومنوں نے گواہی دی ہے مل کے. اگر مومن مل کے کسی کے لیے جنت کی گواہی دے دے یا خیر کی گواہی دے دے، تو ایسے شخص بھی جنت. اس کی دلیل سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جنازے کا گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، فاثنوا علیہ خیرا، فاثنوا علیہ خیرا، تو جو صحابہ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے خیر کی تعریفیں کی، خیر کی بات کی اس جنازے کے لیے، یہ بڑا نیک اور اچھا بندہ ہے، یا اچھا شخص، اچھا جنازہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وجبت، واجب ہو گئی. پھر کوئی اور جنازہ تو وہاں سے گزر ہوا تو اس کے لیے فصل علیہ شرن، تو اس کے لیے برائی کی بات کی، تو یہ بڑا شر پسند بندہ تھا، یہ اچھا بندہ نہیں ہے. فقال وجبت، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. سید عمر موجود، سید عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجبت کیا ہے، آپ نے دو مرتبہ فرمایا وجبت کہ واجب ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ھذا اثرتم علی خیرا فوجبت له الجنہ، یہ شخص جن پہلے جو جنازہ تھا آپ لوگوں نے مل کے اس کے لیے خیر کی بات کی ہے، تعریفیں کی ہیں اس کی، تو اس کے جنت واجب ہو گئی ہے. وھذا دوسرا جو ہے اثرتم علیہ شرا فوجبت له النار، تم نے اس کے لیے شر کی بات کی ہے، شر منسوب کی اس کی طرف، تو اس پر جہنم واجب ہو گئی ہے. انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو زمین پر. متفق علیہ حدیث ہے، تم اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو زمین پر. شہداء اللہ فی الارض، زمین کے اندر یا زمین کے اوپر؟ تو فی ہے یہاں پہ زمین میں، فی ظرفیہ کے لیے ہے، ہم زمین میں رہتے ہیں یا زمین کے اوپر رہتے ہیں؟ زمین کے اندر کیا رہتے ہیں؟ کیڑے مکوڑے رہتے ہیں. تو زمین میں سے مراد فی حرف جر جو ہے یہ اعلیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ دلیل یاد کر لیں، قرآن مجید بھی دلائل موجود ہیں، حدیث بھی آپ یاد کر لیں. اس حدیث میں شہداء اللہ فی الارض ارحم من فی السماء یرحمکم من فی، ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس میں بھی حدیث فی الارض، کیا کیڑوں مکوڑوں پر رحم کرنا ہے یا زمین پر رہنے والے انسانوں پر، جانوروں پر رحم کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. تو حرف الجر فی جو ہے وہ اعلیٰ کے معنی میں آتا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں پتہ ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اور حدیث میں جاری حدیث میں کیا ہے؟ اللہ فی السماء، آسمان میں ہے یا آسمان پر ہے؟ حدیث میں تو میں ہے، فی السماء. قرآن کی آیت میں أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَمَنْ عَلَى السَّمَاءِ، قرآن میں کیا ہے؟ سورة تبارک میں، سورة الملک میں، أأمنتم من على السماء، أأمنتم من في السماء، من في السماء. تو فی سے مراد کیا ہے؟ فی یعنی آسمان، نعوذ باللہ تعالیٰ گھیرا ہوا ہے. فی کا مطلب ہے یہ گلاس ہے، الماء فی الکوب، فی سے مراد اس گلاس نے پانی کو گھیرا ہوا ہے. فی ظرفیہ کے لیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے یا آسمان پر ہیں؟ آسمان پر، آسمان سے اوپر ہے. علی العرش استوى، عرش سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو فی عربی لغت میں، عربی زبان میں ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ حرف الجر ایک دوسری جگہ لے لیتے ہیں، حرف الجر ایک دوسری جگہ لے لیتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے، اور دوسری روایت میں، مصنف احمد کی روایت میں یہی قصہ سن عمر خطاب کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ایک جنازہ آیا، انہوں نے اس کے لیے خیر کی بات کی ہے، تو سید عمر فرماتے وجبت، پھر دوسرا جنازہ اس کے لیے خیر کی بات کی ہے، پھر فرمائے وجبت، پھر تیسرا جنازہ آیا، پھر انہوں نے اس کی شر کی بات کی ہے کہ شر پسند بندہ تھا، برا بندہ تھا، سید عمر فرمائے وجبت. تو ابو الاسود جو تابعین نے پوچھا ہے کہ امیر المومنین آپ نے وجبت کہا ہے، کیوں آپ نے کہا ہے؟ فرماتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے یعنی سید عمر نے پچھلے حدیث میں یہ سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو مسلم شہد له اربعۃ بخیر الا ادخله الله الجنہ، کوئی بھی ایسا مسلمان جس کے لیے چار مسلمان گواہی دے دیں، یعنی خیر کی گواہی دے دیں، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا. تو اصحاب نے عرض کی کیا تین بھی گواہی دیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین بھی گواہی دیتے تب بھی، فرمایا دو بھی، فرمایا دو بھی تب بھی. سنو فرماتے ہیں فرمایا ایک کے بارے میں نہیں پوچھا، اگر ایک گواہی دے دے، تو اگر چار یا تین یا دو گواہی دے دے کسی کے لیے کہ وہ خیر میں ہے تو جنت میں داخل ہوگا. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو بعض علماء یہ تخصیص جو ہے صرف آپ وسلم کے لیے، زمانے تک، آپ وسلم کی حیات تک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غیب وحی کے ذریعے سے غیب کا خبر دے دی ہے کہ جب صحابی گواہی دے رہے تو یہ جنت میں ہے. آپ حسن وفات کے بعد کسی کو کیا پتا ہے؟ اور پھر دوسری بات جیسا فرماتے بعض نے یہ شہادت گواہی مخصوص کر دی ہے صحابہ پر صرف, کیونکہ اس وقت گواہی دینے والے کون تھے؟ صحابہ تھے. کیونکہ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے سمجھ رکھنے والے صحابہ تھے. اور اس کے علاوہ تیسرا چوتھا قول جو ہے بعض علماء کا یہ ہے کہ یہ تمام مومن کے لیے بشرط کہ مومن متقی ہو. کیونکہ بعض ایسے لوگ جو جھوٹی گواہیں دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, اگر متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں اور وہ ایک ساتھ مل کے کسی کے گواہی دے دیں تو انشاءاللہ ایسا شخص جو ہے خیر پر ہے اور انشاءاللہ جنتی ہے. جزم نہیں کر سکتے, جزم تو وحی کے زمانے میں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی جزم نہیں کر سکتا اگر ہم سب مل کے گواہی دیتے کہ فلان اچھا شخص ہے, نیک متقی پرہیزگار ہے, جنتی نہیں کہہ سکتے, وہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے. لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ تمام متقی پرہیزگار جو لوگ ہیں اہل علم میں سے, اگر کسی کی بارے میں کہہ دیں کہ یہ شخص اچھا ہے, متقی ہے, نیک ہے اور خیر کی طرف اسے منسوب کر دے, ہم کیا کہیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ شخص جنتی ہے. فرق جب پتہ ہے فرق دونوں جملوں میں, فلان جنتی ہے جزم یقین کے ساتھ, اور فلان جو ہے اللہ سے امید رکھتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں اسے جنت میں داخل کر دے, اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جنتی ہے. دونوں میں فرق ہے. رسول جماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ امید اللہ سے رکھتے ہیں, اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ فلان شخص جنتی ہے جس کے لیے مومن ہو گواہی دے دیں. اور جس کے لیے گواہی دے دے کہ فلان جو ہے وہ فاسق اور فاجر ہے تو اس کے لیے ہم ڈرتے ہیں کہ وہ جہنمی نہ ہو. اتنا کافی آج کے درس میں نشان لگا لیں, یہاں سے درس پھر شروع کریں اگلے درس میں انشاءاللہ. وان کان عمل حسنا وعبادت اخلص العبادات, یہاں سے شروع کریں گے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
لفظ اور معنی دونوں کا تعلق سمجھنا بہت اہم ہے, اس کی وجہ سے آئے گا برا ہوتا ہے, خاص کر اسماء سے بات بات ہوگی. تو لفظ اور معنی کا تعلق کتنے کتنے طریقے میں ہوتا ہے؟
کیسے لفظ اور معنی؟
لفظ اور معنی کا تعلق کتنے طریقے میں
ہوتا ہے؟ یہ مختلف طریقے ہیں, مختلف طریقے ہیں. اب ذرا متطابق ہوتا ہے, تطابق ہوتا ہے لفظ میں اور معنی میں, پھر منطوق اور اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے, اس کے مختلف طریقے ہیں سمجھنے کے لیے. لیکن عام طور پہ جو اہل بدعت نے اختیار کیا ہے, یعنی تفصیل لفظ معنی جو آپ کر رہے ہیں یہ کیوں وجود میں آئی, اس لیے اہل باطن نے اس کا انکار کیا ہے. ورنہ تو لفظ و معنی ابھی بتاؤں گا تفسیر کے درس میں, معنی تو لفظ آسان ہے, معنی بھی واضح ہے, لیکن جو سمجھنا نہیں چاہتے نا پھر وہ اپنے چور راستے اختیار کرتے ہیں اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے. تو علماء نے کیا کیا ہے, انہیں کہ لفظ جو ہے معنی کے تطابق کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے کون سے وہ راستے اختیار کیے جائیں تاکہ اس سے غلطی نہ ہو جائے, ان کے جواب میں. ورنہ اس تفسیر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سنو جماعت کو, سنو جماعت کے نزدیک معنی بالکل واضح ہے. کہاں ضرورت پڑتی ہے معنی کی مزید تفصیل کی؟ جہاں پر ضرورت پڑ جائے. ورنہ ہر لفظ کا معنی قرآن مجید وَلَقَدْ يَسَّرَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس میں کچھ کہیں دور تک بھی شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں اس چیز سے جو سمجھ سے باہر ہو. وَلَقَدْ يَسَّرَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن اصل کیا نصیحت کے لیے نا, تو نصیحت قرآن سے لینا مشکل ہے؟ آسان ہے. لقد یقیناً یسرنا, ہم نے آسان, کس نے آسان کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ آسان کر دے کسی چیز کو پھر اسے مشکل کون کا بنا سکتا ہے؟ تو نصیحت قرآن سے پانا عربی بھی سمجھ سکتا ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے, عربی بدو وہ بھی سمجھ سکتا ہے قرآن مجید سے. میرے بھائی دیکھو, فرعون نے, اہل بدعت نے, ابو اللہ بن ابو جہل نے, ان لوگوں نے ہٹ درمی کی وجہ سے قبول نہیں کیا ہے, یعنی کوئی سمجھ نہیں آئی ان کو, ہٹ درمی کی وجہ سے ان کو جو ہے نا یہ سزا ملی ہے. ورنہ معنی تو بالکل آسان ہے. تو معنی کی تفصیل, لفظ و معنی کی تفصیل اہل بدعت کو سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہے, ورنہ اہل سنت کے لیے نزدیک بالکل آسان ہے اور وہ سمجھتے بھی ہیں اس کو. جی ہاں, یہ اس وقت اس لیے کیونکہ جو مصنف ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اپنے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں مخالفت کرتے ہیں عقیدے میں, اس لیے ضرورت پڑتی ہے جب ہم البدعہ سے گفتگو کریں تفصیل کی تب ہم بیان کرتے ہیں.
اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ
آیا. بتائے کون سے ہیں؟
پہلے آپ نے فرمایا اس میں جو نا تواتر، تواتر میں دو قسم کے
تواتر مشکی. ہاں تواتر لفظ عربی زبان میں کہ ایک معنی ہے، میں کہتا ہوں سفید ابیض سفید کلر ہے. کیا سفید ہے یہ سے سارا، یہ سفید میں کوئی فرق بھی ہے؟
فرق ہوتا ہے.
تو تواتر ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں اس کی انٹینسٹی اس میں تھوڑا فرق نظر آتا ہے. اب سفیدی جو ہے مشکک کیسے کہ زیادہ سفید کم سفید، اب دیوار کی سفیدی، آپ کی ٹوپی کی سفیدی، تھوب کی سفیدی، سب لفظ تو ایک ہی ہے، لیکن تھوڑا سا معنی میں ایسا فرق پڑا ہے کہ ہے سب سفید کے سفید کے درجات مختلف ہیں، اس کے معنی ہے. دوسرا کون سا ہے؟
دوسرا فرمایا کہ
مختلف، دو اپوزٹ ہیں بالکل، عام لفظ جو ہیں جنت ہے دوزخ ہے بڑا ہے چھوٹا ہے بالکل مختلف ہے، تو دور سے پتہ چل جاتا ہے.
اور آپ نے فرمایا کہ جو ہے
الاشتراک
لفظ ایک ہے لیکن معنی مختلف ہے،
لفظ ایک معنی مختلف ہے. فی کے دیکھ لیا، ابھی ایک سے زیادہ معنی ہے اور بھی ہیں. الترادف مترادف سینونیم جو ہم کہتے ہیں، یعنی معنی مختلف ہیں. ہاں معنی ایک ہے لفظ مختلف ہیں، معنی ایک ہی ہے لفظ مختلف ہیں. جیسے کہ شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدمی ہے مرد ہے. شعر کو سیف محنت تلوار ہے، لیکن مختلف اس کے. دیکھیں نا ہماری زبان میں اگر کوئی چیز مترادف ہو نا اردو میں کوئی فرق نہیں پڑتا، عربی میں ہر چیز کا الگ الگ معنی ہے. پتہ ہے کیا میں بات کی تھی؟ محبت کی، اس کے 10 درجات ہیں، ٹھیک ہے نا. پہلا کون سا تھا؟ تعلق تھا شروع میں، علاقہ، تعلق، علاقہ سے لے کے اوپر خلت تک، الخلہ. بیچ میں جو 8 اور ہیں یہ سب درجات ہیں. محبت کا لفظ اس میں، محبت کا لفظ ہے ہی نہیں، لفظ محبت جو ہے حب وہ خود موجود نہیں ہے، عمومی طور پر حب ہے. ان میں سے کہاں پہ ہے یہ متعین کر دیتا ہے کہ کس درجے کا ہے، کس درجے کا ہے، یہ بھی اس میں معنی آتا ہے. اب درس میں آئے گا، اب واجب لے لیں آپ لفظ امہ. قرآن میں امت ہے نا، امہ، امہ کا کیا معنی ہے؟ نیشن کو بھی کہا،
وقت کا
آگے ٹائم پیریڈ ہوا گیا نا،
سر میں خاص شخص،
خاص شخص کو بھی کہا گیا، فرد کو بھی کہا گیا. کلاس ورک میں ہوم ورک ہو گیا. چلیں جی، چلیں دوسرا درس، کیا وقت ہے؟